بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آج کی نشست کا موضوع ہے ایمان اور کامیابی. ایمان کا کیا معنی ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان اور کامیابی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کامیاب کون ہے؟ امت مسلمہ میں آج ایمان اور کامیابی کے تعلق سے کیا کمیاں ہیں، اس کو درست کرنا ضروری ہے. جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد اور امت مسلمہ آج کس چوراہے پر کھڑی ہے؟ جہاد کی کیا اہمیت ہے؟ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور جہاد کے تعلق سے امت مسلمہ میں کتنی گروہ ہیں؟ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. ایمان کی تعریف، ایمان کا معنی یہ ہے، زبان کا قول، دل سے یقین اور پورے جسم سے عمل. یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یہ تعریف ہے ایمان کی اہل سنت و جماعت کے نزدیک. اور اس تعریف کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے بلند حصہ ایمان کا قول لا الہ الا اللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا. اور سب سے پست حصہ ہے ایمان کا اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے حصے بیان فرمائے ہیں. ایمان کے حصے بھی ہوتے ہیں اور یہ حصے تین قسم کے ہیں. بعض ایسے حصے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، جیسا کہ قول لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سارے کے سارے زبان کے اقوال ہیں اور یہ ایمان کے مختلف حصے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے قسم کے حصے جو ہے ایمان کا، وہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور یہ جسم کا عمل ہے، انسان اپنے جسم سے کسی مضر چیز کو ہٹا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جسم کے اعمال ہیں اور یہ سب ایمان کے مختلف حصے ہیں. اور تیسرا حصہ یا تیسرا قسم ان حصوں کے جو ہے وہ ہے جن کے دل سے تعلق ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو دل کے سارے اعمال ایمان کے حصے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈر, خوف, امید, توکل, رغبت, رہبت, انابت, یہ سارے کے توکل وغیرہ, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ دل کے اعمال ہیں. شرم و حیا بھی ان اعمالوں میں سے ایک عمل ہے, جس میں نیت بھی ہے, اخلاص بھی ہے, یقین بھی ہے. یہ سارے کے سارے ایمان کے اعمال ہیں, دل کے اعمال ہیں, یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں, اور یہ ایمان کے مختلف شعبے اور حصے ہیں. یہ ایمان کی تعریف ہے. کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ ہر عقل مند سمجھدار انسان سمجھتا ہے, اور ہر عقل مند سمجھدار انسان کا مقصد ہے کہ وہ کامیاب ہو. لیکن اس کامیابی کو سمجھنے میں, اس کی حقیقت تک پہنچنے میں بعض لوگوں سے غلطی ہوئی اور غلط فہمی کا شکار ہوئے. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ کامیابی کا معنی ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے, میرے پاس مال و دولت ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, اچھی جاب ہے میری, مجھے اچھا عہدہ ملا ہوا ہے, دنیا کی ساری ضرورتیں میری پوری ہو گئی ہیں, ضرورتوں سے بھی بہت زیادہ کچھ بھی موجود ہے, میں کامیاب انسان ہوں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ کامیابی کا معنی ہے شہرت, میں دنیا مشہور ترین انسان ہوں, میں کامیاب ہو چکا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ کامیاب وہ ہے جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور مرنے کے بعد اس کی آخرت بھی اچھی ہو, اور آخرت دنیا سے جڑی ہوئی ہے, جب تک اس دنیا میں میں ایسا راستہ اختیار نہیں کروں گا جس راستے کی بنیاد پر میری آخرت بھی اچھی ہو جائے, میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. اور اس گروہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو کامیابی یاد رکھیں, کامیابی کی حد صرف دنیا نہیں ہے. اگر کامیابی کی حد صرف دنیا ہوتی تو پھر جانور سب سے بڑے کامیاب ہوتے. دنیا کے اعتبار سے جانور جیسے کوئی مخلوق نہیں ہے, خوش ہے, اپنی زندگی کی ضروریات جانور کو مکمل طریقے سے مل رہی ہے, اس سے بڑھ کر بھی مل رہی ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جانور جو ہے اپنی خوراک کو ریزرو بھی رکھتا ہے کچھ عرصے کے لیے, یعنی پیٹ بھی بھر لیتا ہے اور اگلے وقت کے لیے بھی اپنے جمع اپنے جسم کے اندر ہی کر لیتا ہے, اسے پریشانی نہیں ہوتی, اس کا رزق ہمیشہ مہیا ہوتا ہے. انسان اگر تھوڑا سا زیادہ کھا لے تو پھر حل تک کھانا پہنچ جائے تو تکلیف ہوتی ہے, تو انسان ریزرو نہیں کر سکتا. سنت طریقے ہے کہ آپ اس طریقے سے کھائیں کہ ابھی پیٹ میں تھوڑی سی بھوک باقی محسوس رہے, یہ سنت طریقہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں ہم ایسی قوم ہیں جب تک بھوک لگتی کھاتے نہیں, اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, سبحان اللہ. لیکن جانور کو دیکھیں, اس کی زندگی بالکل الگ ہے اور اپنی زندگی سے بالکل خوش ہے, مطمئن ہے. آپ اسے مارے, اسے پیٹو, اسے پرواہ نہیں ہوتی, اس کو رزق پورا مل رہا ہے. آپ اس کو چارہ دے دیں, اس کو پانی بھی دے دیں, اس کو دنیا اس کو مل گئی ہے, اس نے کھایا ہے, پیٹ بھر کے کھایا, پیا ہے, پیٹ بھر کے پیا, بچے بھی پیدا کیے ہیں. اور اگر اسے آپ ذبح کر کے کھا بھی جائے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی, اس کی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا. تو اس اعتبار سے جانور کامیاب ہے. انسان کی کامیابی صرف دنیا کے تعلق سے نہیں ہے کہ دنیا میں وہ غالب رہے یا اس کے پاس کوئی طاقت, کوئی پاور ہو, چاہے وہ صرف علم کی پاور ہو, طاقت ہو, چاہے وہ صرف شہرت کی ہو, چاہے وہ وزارت کی ہو, چاہے وہ مال کی ہو, دولت کی ہو, کوئی بھی, یہ ساری کے ساری طاقتیں جو ہیں, یہ پاور جو ہیں, یہ دنیا میں رہ جائیں گی. انسان اپنے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں لے کے جاتا. بڑے طاقتور لوگ دنیا میں خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے ہیں, طاقتور بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے اور کمزور بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو یہ کامیابی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جتنی بھی چیزیں ہیں. اصل کامیابی ہے کہ اس دنیا میں اس بندے کا رب اس سے راضی ہو, اور آخرت میں اس رضا بندی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کر دے. تو اصل کامیابی ہے جنت, یاد رکھیں. اس دنیا میں کوئی چیز ملے یا نہ ملے, اس دنیا میں بھوکے پیاسے رہنا ہی رہ جائے اپنے رب کے لیے. لیکن یاد رکھیں, ہر قدم پر آپ کو یہ سوچنا چاہیے, مجھے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے, اس سوچ و فکر سے, اس قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہے ناراض ہوتا ہے. دل میں میرا کیا عقیدہ ہے, زبان سے میں کیا کہتا ہوں, اور اپنے کردار و عمل سے میں کیا کرتا ہوں, ان سب چیزوں سے میں بنا ہوں. کیا میرا قول, میرا فعل اور میرا عقیدہ ایسا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہے, تو پھر تو میرے بھائی کامیابی ہے. اور اگر نہیں, کہیں پہ کوئی خرابی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے ایسے لوگوں پر, اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ راضی کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب کامیابی اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے, اور کامیابی کے تعلق مال و دولت سے نہیں ہے, نہ ہی شہرت سے ہے, اور نہ ہی دنیا کی عظمت سے ہے, کامیابی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے, اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایمان سے, مومنوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہمارے اوپر حق تھا, حق ہے, یعنی میرے اوپر فرض ہے. کون اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یہ جرت کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے یا وہ حق ہے, یہ واجب اور وہ واجب, یہ فرض ہے اور وہ فرض ہے؟ مخلوق میں سے کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جو ضعیف اور کمزور اور مسکین ہو. اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے اوپر حق ہے, یعنی فرض کر دیا ہم نے اپنے اوپر, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھی فرض کر دیا. کیا چیز؟ نصر المؤمنین, کہ ہم مومنوں کو کامیابی عطا فرمائیں, نصرت عطا فرمائیں. تو کامیابی اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں. اب اس آیت کا سیاق اور سباق دیکھیں آپ. اصل آیت جو ہے, وَكَانَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينِ حَقًّا عَلَيْنَا, کانا نصر المؤمنین حقا علینا, کیونکہ یہاں پر نصر جو ہے یہ اسم کانا ہے, اور حقا جو ہے یہ خبر کانا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. لیکن اس سیاق کو دیکھنا توڑا گیا ہے, اور جو جس کو پہلے ہونا چاہے اس کو بعد میں کر دیا, اور جو بعد میں اس کو پہلے کر دیا گیا, وہ اسے کہتے صیغۃ الحصر, یعنی صرف اور صرف دوسرے لفظوں میں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کامیابی دینی ہے, نصرت دینی ہے صرف اور صرف مومنوں کو. جو مومن نہیں ہے یا ایمان میں کمزوری ہے, تو وہ کامیابی نصرت کا حقدار ہی نہیں ہے. میں اس کی نصرت کروں گی نہیں, اسے کامیابی عطا ہی نہیں کروں گا. جتنا ایمان مضبوط ہے اتنی کامیابی قریب ہے, جتنا ایمان میں کوئی خلل ہے یا کمزوری ہے اتنی ہی کامیابی دور ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں, دیکھیں یہ ایمان جو ہے کس طریقے سے کامیابی کی ایسے راہیں طے کرواتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یاد رکھیں, اس دنیا میں ہم آئے ہیں, آزمائش سے ہم بچ نہیں سکتے. جب کوئی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں, کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو پھر آزمائش کے دروازے کھل جاتے ہیں, ایک نہیں دروازے کھل جاتے ہیں آزمائش کے. تو آئیے دیکھتے ہیں, چند مثالیں لیتے ہیں کہ ایمان اور کامیابی کے آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. اور آزمائش کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, امام الموحدین, اور جب اخلاص اور ایمان کی بات آتی ہے, توحید کی بات آتی ہے, تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے نام سے فہرست ہوتا ہے کہ زندگی ساری توحید کی دعوت کی بنیاد پر گزاری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے آزمایا. ان میں سے ایک میں آزمائش کی بات کرتا ہوں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزماتے بھی ہیں اور کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں. خواب میں دیکھا, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح, اے میرے پیارے بیٹے. بنیا تصغیر کے ساتھ ملاطفہ ہے, شفقت کے ساتھ بات کرنی ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, دیکھو تم کیا کہتے ہو. سبحان اللہ, اب آزمائش ہے. اب دو راستے ہیں آزمائش میں, ہمیں سے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں, تیسرا ہوتے نہیں. یا کامیابی کا راستہ اور یا ناکامی کا راستہ ہے. کامیابی کا راستہ ہے کہ ذبح کرنا ہے, ذبح نہیں کرنا تو پھر ناکامی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اور آزمائش تھی کہ خواب میں یہ دکھایا گیا ہے, براہ راست جبریل علیہ السلام یہ خبر نہیں لے کے آئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے, یہ اور آزمائش ہے. پھر کس وقت ذبح کرنا ہے, یعنی کافی لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بیٹے سے نوازا, اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. لمبے عرصے کے بعد, دعاؤں کے بعد, اور ایسے بچے دل کو بہت پیارے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, دل کے ہر کونے میں وہ موجود ہوتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر آزمائش کہ بچہ جب فلما بلغ معه السعی, جب وہ چلنے کے قابل ہوا اور اپنے والد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگا, یعنی ایسی عمر جو ہے تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے اور پھر بوڑھے والد کو پتہ لگتا ہے, محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ میرا سہارا بنے گا, اب اس میں تقویت آ گئی ہے اور میرے بعد جو ہے نا یہ میرا سہارا بھی بنے گا اور میرے راستے کو بھی یہ اپنائے گا اور انشاءاللہ یہ خیر کا کام باقی رہے گا, تو بڑی خوشی سے محسوس ہوتی ہے. ان سارے آزمائشوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہاں پر جو ایمان دل میں ہوتا ہے نا, وہ ایمان پھر حرکت میں آتا ہے, اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر یہ دنیا چھوٹی سی لگتی ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ کا حکم ہے, حکم کی تعمیر کرنی ہے. یہ باپ ہے, بیٹے کو دیکھے, بیٹے کی آزمائش دیکھے, ذبح ہونا ہے اپنے والد صاحب کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے. یہ گردن کٹے گی. بیٹے نے کیا کہا, ابا جان خواب بھی تو دیکھا ہے, اب خواب کی بنا پہ میرے گردن کا کاٹو گے, مجھے قتل کرو گے. آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں, کیا انبیاء اپنے بیٹے کو قتل کرتے رہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا, کل کو لوگ یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ انبیاء اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں, کیسا دین ہے. یہ زبان کام تب کرتی اگر ایمان میں کمزوری ہوتی, لیکن جب دل میں ایمان مضبوط ہو تو پھر پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے, پھر زبان سے بھی وہی نکلتا ہے, وہی نور نکلتا ہے جو دل میں موجود ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, اے میرے باپ, اے میرے پیارے والد, جو آپ حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیر کرو, مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. یہ نہیں فرمایا سینا تعالیٰ کہ میں صبر کرنے والا ہوں, میں تو نبی کا بیٹا ہوں, میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں جان بھی دے سکتا ہوں. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, ارے میرے تو جان بھی حاضر ہے, میں یہ کر دوں کروں گا وہ کروں گا. میرے بھائی سیکھو, ادب سیکھو, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے ہو تم, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہو تم, تمہاری حیثیت ہی کیا ہے. ادب سیکھو, جب بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہوتی ہے تو پھر ادب یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ کبھی نہ بھولنا. تم کیا چاہتے ہو, میں کیا چاہتا ہوں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم جو بھی چاہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں, نہیں, صبر کرنے والوں کے ساتھ مجھے پاؤ گے انشاءاللہ. یعنی میں اکیلا نہیں ہوں, اللہ کی مخلوق بہت ہے صبر کرنے والی, میں اکیلا صبر کرنے والا نہیں ہوں, بہت ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صبر کرنے والے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, یہ ایمان کا نور ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ کسی اور چیز کی ریفلیکشن ہے. یہ جو دل میں ایمان ہے یہ اس کا نور ہے, یہ اس کا اثر ہے زبان پر. اور پھر اپنے والد سے کہتے ہیں, ابا جان جب مجھے ذبح کرنا ہو تو میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا, یعنی سیدھا نہیں مجھے الٹا لٹا دینا. الٹا کیوں لٹانا ہے؟ کہیں باپ کی آنکھیں بیٹے کی آنکھوں سے نہ مل جائے اور دل میں بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے اور ہاتھ نہ کام. جب انسان آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے نا, خاص طور اپنے پیاروں سے, تو پھر ہاتھ بھی کانپ جاتے ہیں. تو مجھے الٹا لٹا دینا زمین پر اور چھری جو ہے مضبوطی سے پھیر لینا, میں انشاءاللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں, چھری بھی تیز کر لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں. اس سے پہلے کہ چھری گردن تک پہنچے, اللہ نے حکم دے دے چھری کو تمہیں کاٹنا نہیں ہے, تیز چھری ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زور سے کاٹ رہے ہیں, چھری کام ہی نہیں کر رہی. ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, بیٹے کے دبا جان ذرا زور سے, سبحان اللہ, بیٹے کی گردن نہیں کٹ رہی. بیٹے کے ذہن میں یہ بات آ رہی, ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کے ہاتھ کچھ کمزور نہ پڑ گئے ہوں, بیٹے کی محبت نہ جاگ گئی ہو, یہ ان کی سوچ تھی. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری طاقت لگا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابراہیم تو اس آزمائش میں کامیاب ہو چکا ہے. وفدیناہ بذبح عظیم, ایک عظیم قربانی سے ہم نے اس میں علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی جگہ اور قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. اور ایسا مینڈھا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا, وہ مینڈھا جو ہے زمین پر اتارا گیا اور اسے ذبح کیا گیا. تو یہ ایمان ہے, نتیجہ کامیابی ہے. تو یاد رکھیں, اس میں بہت جتنے قصے بھی آپ دیکھ لیں, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اعطی شطر الحسن, پوری دنیا میں جو خوبصورتی ہے وہ آدھی خوبصورتی ایک شخص میں تھی, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, اور باقی آدھی خوبصورتی 50% جو ہے وہ پوری دوسرے دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی. اب غور کریں ذرا, آدھی خوبصورتی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ صرف کاٹے نہیں, کاٹتی گئی, وہ خوبصورت انسان. بعض جوان کہتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کیوں لڑکیوں کو چھیڑتے ہو, وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں. آپ بازاروں میں جاتے ہیں نا, کوئی نمبر پھینک رہا ہے, کوئی پیچھے لگا ہوا ہے, تو کسی سے کہا گیا اللہ سے ڈرو, بیٹے کیوں ایسا کام کرتے ہو, تمہاری بہنیں نہیں, تمہاری بہنیں ہیں, یہ بھی کسی کی بہنیں بیٹیاں ہیں. جواب کیا آتا ہے کہ تو میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں, وہی میرے پیچھے مرتی ہیں. آپ ایسی کون سی بات, تمہارے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں دوسروں کی, کہتے پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی نا میرے اندر, شکل دیکھے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ سچ بات ہے, بےچارا اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہے بےچارا, وہ سمجھتا کہ میرے جیسا ہنسی کوئی بھی نہیں ہے. کسی لڑکی نے مذاق کیا, پتہ نہیں کبھی کوئی نمبر پھینکا, کبھی کچھ کیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بس, مجھے کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں, وہ کہا بیٹے ذرا شیشہ تو دیکھیں ذرا, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے خاص ہے؟ اللہ کے بندے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو دیکھیں آپ, آدھی خوبصورتی ایک شخص میں, اور پھر جوانی, اور پھر آزمائش دیکھیں. جس گھر میں رہتے ہیں اسی گھر کی مالکن, وغلقت الابواب, سارے دروازے بند, وقالت ہیت لک, میں تیار ہوں بدکاری کے لیے. رو بھی خوبصورت تھی, خوبصورتی ہے, جوانی ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, راستہ صاف ہے, دروازے غلقت یعنی بار بار بند کیے, ہر طرف سے آپ محفوظ ہیں, فکر نہ کریں, اور میں بھی تیار ہوں, بس بدکاری کرنی ہے. کس چیز نے اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی؟ ایمان. اور پھر دوسری آزمائش, ایک عورت نہیں اب بہت ساری عورتیں اپنے ہاتھ بار بار کاٹ بیٹھی جب حسن دیکھا. کیا اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے جیل بہتر ہے اس نافرمانی سے. ارے جیل بہتر ہے, سبحان اللہ. قید ہونا, قیدیوں کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ فلان جیل میں وقت گزار کے آیا ہے, بدنامی ہے نا. لیکن اللہ تعالی کی رضا ہے تو بدنامی ہی صحیح لوگوں کی نظروں میں. تو ایمان ہے, جوش اور جذبات اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے جو نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی, کیونکہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں مومنوں کو کامیابی عطا فرماؤں گا, جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی, ایمان ہے تو کامیابی بھی ہے. چار چیزیں یاد رکھیں, کامیابی دینے والا کون ہے, کسے کامیابی دی جا رہی ہے, کس پر کامیابی دی جا رہی ہے, اور کس چیز سے کامیابی دی جا رہی ہے. کامیابی دینے والا اللہ القوی العزیز الغالب, اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی مطلقاً کامیابی نہیں دے سکتا. مخلوق مخلوق کی مدد کر سکتا ہے, وقتی طور پہ کوئی نہ کوئی کامیابی مل سکتی ہے, لیکن کامیابی کا حقیقی مالک جو ہے, مطلق کامیابی جو ہے, ہمیشہ کی کامیابی, وہ صرف ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ القوی العزیز المتین الغالب. کسے کامیابی مل رہی ہے؟ اس انسان کو, ضعیف مسکین حقیر فقیر انسان ہے, کمزور ہے, خلق کے اعتبار سے انسان کمزور ہے, ضعیف ہے, حقیر ہے, محتاج ہے, فقیر ہے. کس پر کامیابی؟ دشمنوں پر, اور خاص طور پہ اپنی خواہش نفس پر. سب سے بڑے دشمن انسان کی اپنی خواہش نفس. ان النفس لأمارة بالسوء, اسی سورۃ یوسف میں ہے. خواہش نفس, خواہشات نفسانی, جسے الہوا کہتے ہیں. اور کس چیز کے ذریعے سے کامیابی ملی؟ ایمان, سبحان اللہ. جب ہم بات کرتے ہیں کامیابی کی, تو اس میں یاد رکھیں دشمن پر کامیابی, اور دشمن پر کامیابی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر جہاد کی بات لازم آتی ہے. اور جہاد یہ ایک ذریعہ ہے, یاد رکھیں جہاد ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے دشمن پر کامیابی حاصل کی جاتی ہے. لیکن یہ جہاد ہے کیا؟ جہاد کیسے کیا جاتا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ جہاد امت مسلمہ آج کتنی گروہ ہیں امت مسلمہ میں جو جہاد کے تعلق سے وہ بات کرتی ہیں, اور آج امت مسلمہ میں جہاد کی کیا اہمیت ہے. جہاد لفظی معنی جہاد کا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا, لفظی معنی جہاد کا کسی چیز کو پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. اور شرع اعتبار سے جہاد کا معنی ہے اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا, اللہ تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہے جہاد. یہ بنیاد ہے, یہی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہی بنیادی مقصد ہے جہاد کا. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی صرف زمین پر نہیں ہوتی, سب سے پہلے اپنے اس شخص کے اندر ہوتی ہے, میرے جسم کے اندر, میں خود کیسا مسلمان ہوں, میرے اندر دین غالب ہے یا مغلوب ہے. اگر دین غالب ہے میرے اندر تو پھر تو میں کامیاب انسان ہوں, اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے اس کامیابی کو میں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں کہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی ان کا دین, ان کی خواہشات اور دین پر غالب ہو جائے. یعنی کلمہ پڑھ لیں, مسلمان ہو جائے, اور کلمہ صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا. جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے, زبان کا قول نہیں ہوتا, عمل کا نام ہے, عقیدے کا نام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. عجیب بات ہے, بعض دعوتی گروہ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کسی کو کلمہ پڑھا دے بس, یہ ہمارا مشن ہے, کلمہ پڑھواتے ہیں. دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, جنگل میں جاتے ہیں, پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتے ہیں, یا کافر ملکوں میں جاتے ہیں, لوگوں کو کلمہ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہو گئے, چھوڑ دیا. اب کلمے کا معنی کیا ہے, کلمے کا تقاضا کیا ہے, اس کلمے کے ارکان بھی ہیں, اس کے شروط بھی ہیں, لوازمات بھی ہیں, وہ ہیں کیا؟ کلمہ زبان کا قول ہے بس کافی ہے, یا عمل کا نام ہے؟ تو عمل کیسے کریں کلمے پہ؟ وہ صرف نماز ہی پڑھنی ہے, اسی سے کلمے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. بد عقیدگی کیا ہوتی ہے, پہلے کیا عقیدہ تھا جس کو تبدیل کرنا لازم تھا, اس کو تبدیل کیسے کریں؟ یہ سب ایمانیات ہیں اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں. بد عقیدگی سے خارج کیسے ہوں, صحیح عقیدہ کیا ہے, کیسے اپنائیں؟ اس لیے یہ دعوتیں جو ہیں اگرچہ دور سے چمکتے ہوئے سونے کی طرح لگتی ہیں, قریب جائیں تو سراب کے سوا کچھ نہیں ملتا. اب کہ صحرا میں جاتے ہیں, سامنے دور سے دیکھتے ہیں کہ پانی نظر آ رہا ہے, اب دوڑتے ہیں, پہلے سے بھوکے پیاسے ہیں, دوڑ لگاتے وہاں پہ جاتے تو کچھ ملتا ہی نہیں. ایک خیالی چیز تھی. ان دعوتوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے, دعوت دینی ہے تو علم کی بنیاد پر دیں, صحیح دعوت دیں, مکمل دعوت دیں, یہ دعوت ہے. کیوں؟ خطرہ کیا ہے, جیسے زبان سے کلمہ پڑھا اور کوئی بنیادی تعلیم ہے ہی نہیں, دوسرے دن یا کچھ عرصے کے بعد پھر اسی دین سے خارج ہو کر اپنے پرانے دین کو لے لیا, یا صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور اسلام کے تعلق سے نہ کس نے کوئی خبر دی اور نہ ہی وہ جان سکے, اور ویسے ہی وہ دنیا سے چلے گئے. تو کیا اسلام تھا یہ؟ یہ محنت کس لیے کی جا رہی ہے؟ تو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, اور سب سے مشکل جہاد ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا, اپنے خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا, یہ سب سے مشکل ہے. دیکھیں دشمن گردن آپ اڑا سکتے ہیں, آسان ہے, لیکن اپنی خواہش نفس کو لگام دینا اور قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ کے سامنے اسے جھکا دینا, اس کے تابع کر لینا, میرے بھائی یہ بہت مشکل ہے. اس لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ خواہش نفس کو معبود بنایا ہے. افرأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کون اس شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ اوپر زور زبرستی کرنے والے ہیں؟ آپ ان کے وکیل نہیں, نہ کوئی زبرستی کر سکتے. سبحان اللہ. جب انسان اپنی خواہشات نفس کو سیدھا کر لیتا ہے اور قرآن اور سنت کے تابع کر لیتا ہے، ہدایت کو اور ہدا کے تابع کر لیتا ہے، اور اس کے لیے تربیت ضروری ہے میرے بھائیوں، پھر اس خیر کو آگے بھی پہنچائے، پھر دوسروں تک اس دین کی روشنی کو بھی جا کے پہنچائے. کلمہ توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور جہاں پر تلوار کی ضرورت تلوار بھی اٹھائے، اور اسے کہتے ہیں جہاد الطلب. جہاد الطلب جو ہے کہ آپ دوسرے ملک میں حملہ کر کے، جو کافر ملک ہے اس پہ حملہ کر کے آپ دین اسلام، کلمہ توحید کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں. تین میں سے ایک راستہ ہوتا ہے، پھر چوتھا ہوتا ہی نہیں ہے. یا تو کلمہ پڑھ لو، اس دین اسلام کو قبول کر لو، اور اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ابھی اک تم گمراہی میں تھے، جہالت کے اندھیروں میں تھے، تاریخ میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہ علم تمہارے پاس ہم لے کے آئے ہیں. لیکن جہاد بھی علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھتے ہو تو پھر تمہیں اس دین کے سامنے کلمہ کے سر جھکانا ہی پڑے گا، ذلیل و خوار ہونا ہی پڑے گا، جزیہ دے دو. ایک خاص رقم جو حق وقت لیتا ہے، جس سے کافر کی تذلیل، یاد رکھیں کافر کی تذلیل مقصود ہوتی ہے، اور پھر اسے پروٹیکشن بھی ملتی ہے. اگر تم یہی جانور زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گزارو، زور یہاں پہ زور زبر نہیں ہے. تو لیکن جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار ہے. یہ اسٹیپ ہے جہاد الطلب کے. اور دوسرے قسم میں جہاد کی، جہاد الدفع، جہاں پر آپ اپنا دفاع کرتے ہیں. کافر ملک حملہ کرتا ہے، آپ اس کا دفاع کرتے ہیں. اور دونوں کے جو مسائل ہیں وہ الگ الگ ہیں. بعض دونوں مکس کر دیتے ہیں، بعض جہاد دفع کی ہو رہتی ہے، پھر جہاد طلب کی بات بیچ میں آ جاتی ہے، یا دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، پھر تحصیل لاحاصل بحث ہی لگی رہتی ہے کئی کئی گھنٹے، اور کچھ ملتا نہیں، کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. ہر گروہ کہتا میں حق میں ہوں، میں سچ ہوں، یہ جھوٹا ہے، اور مسائل کو خلط ملط کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے مسائل کو خلط ملط نہ کرے. دین اسلام بالکل واضح ہے، شریعت کے احکام واضح ہیں، جہاد کے مسائل بالکل واضح ہیں. ہر مسلمان، ہر عقل مند سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے. تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اپنی خواہشات نفسانی پر جو ایک راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، جو اپنی مرضی کی جاتی ہے، پھر اسے دین بنایا جاتا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا ہے. آج جہاد جیسی عظیم شریعت کا حصہ، ذروہ سنان جہاد بھی سبھی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے اونٹ کی کوہان جو بلند جگہ ہوتی ہے، اس دین اسلام کی بلندی جہاد ہے. اور اسے دہشت گردی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہاں پر غلطی، کہاں پر خلل ہوا ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہر آنکھ والا انسان، سمجھدار انسان جانتا ہے کہ غلطی کس سے ہوئی ہے، ورنہ کافر کی کیا ضرورت تھی کہ وہ انگلی اٹھا کر بھی کبھی ایسی بات کہہ سکتا کہ یہ دہشت گردی ہے. میں ابھی آخر میں بات کروں گا کہ کہاں پر غلطی کیسے ہوئی ہے. لیکن جہاد الطلب اور جہاد الدفع کو سمجھنا چاہیے. جہاد الطلب کے لیے یاد رکھیں، تیاری بہت ضروری ہے، تیاری ضروری ہے، اور تیاری ہے ایمان کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں صحابہ کرام کی تیاری کی، ایمانیات، آزمائش پر آزمائش، ایمان مضبوط ہوا، پھر مدینہ میں آ کے جہاد فرض ہوا. مکہ میں جہاد فرض کیوں نہیں تھا؟ اگر جنت کو حاصل کرنا ہی مقصد ہے جہاد کا، تو پھر مکہ والے جنت سے محروم رہے کیا؟ ان کو تکلیفیں دی گئیں، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کے پیاروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، ہاتھ تک نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفوا ایدیکم، ہاتھ کبھی نہ اٹھانا، ہاتھ روک لو. کس چیز سے روک لو؟ کبھی کافر پہ ہاتھ نہ اٹھانا. ابو جہل اسی گلی سے گزرتا تھا، ابو لہب اسی گلی سے گزرتا تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، کیا ایک خنجر لے کے پیچھے مار دیتے کمر میں یا پیٹ میں مار دیتے، قتل کر دیتے. وجہ کیا تھی؟ کیوں قتل نہیں کیا؟ سب سے بڑے دشمن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، کفوا ایدیکم، وہ میرے بھائی یہ بڑی آزمائش ہے. انسان اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن اب اس انسان کے پیاروں کو اور سب سے بڑے پیاروں کو تکلیف دی جائے, ان کو کوڑے مارے جائیں, ان کو قتل کیا جائے یا قتل کی سازش کی جائے یا گندگی پھینکی جائے, یہ اصل آزمائش ہے. اور اپنے ہاتھ کو روکنا ہی جہاد ہے. جو ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت جبکہ اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس نے خواہشات نفسانی کی اتباع کی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اتباع نہیں کی. اس لیے آپ دیکھتے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. عبداللہ بن مسعود قرآن فرمان سے بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کعبے کے قریب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کو گندگی ڈال دی اور میں کچھ نہ کر سکا. کیا مطلب, بزدل تھے نعوذ باللہ, کیوں کچھ نہ کر سکا؟ اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر تھے صحابہ کرام, لیکن حکم کس کا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا؟ یہ ایمان ہے, یہ تربیت ہے ایمان کی. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے قدم اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے قدم کو روک بھی دیتے ہیں. یہ ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکم سے ہی رک جاتا ہے. یہ ایمان ہے, یہ فرما برداری ہے, اسے جہاد کہتے ہیں. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ آئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اور اپنے باپ کے سر سے گندگی کو اٹھایا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا. ایمان ہے, ایمان ہے تو پھر کامیابی بھی ہے. کیا مسلمان مکہ میں کامیاب نہیں تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بیچارے مسلمان مکہ میں کامیاب نہیں تھے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, کیا ان کی عقلیں ہیں, کیا سوچ ہے ان کی, کیوں کامیاب نہیں تھے؟ کیونکہ کافروں کا غلبہ تھا. کافروں کا غلبہ ہوتا تو مسلمان ناکام ہوتا ہے کیا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ زمین فتح ہو گئی ہے تو کامیابی, زمین فتح نہیں ہو تو کامیابی نہیں؟ سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مکہ میں بھی کامیاب تھے, مدینہ میں بھی کامیاب تھے, اور ہمیشہ کامیاب رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ قاعدہ یاد رکھیں, یہ ایمانیات میں سے, مسلمان کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی بھی ناکام نہیں ہوا. جتنے بھی انبیاء گزرے سارے کامیاب ہو کے گئے. ناکامی ان لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. یہ کس نے کہا ہے کہ نبی یا کسی دعوت کسی داعی کا کام یہ کہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے؟ میں اگر دعوت کا کام کرتا ہوں اور لوگ نہیں سنتے تو میں ناکام ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے جن کے ساتھ راحت ہوگا, یعنی 10 سے کم لوگ ہوں گے. بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 یا 3 ہوں گے, اور بعض ایسے انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں ہوگا, کوئی امت نہیں ہوگا. تو کیا نعوذ باللہ نبی ناکام رہا؟ وہ ساری کے ساری قوم ناکام رہی جس نے اپنے اس پیارے نبی کی دعوت کو جھٹلایا اور ٹھکرایا تھا. تو نبی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. مکہ میں بھی کامیابی تھی اور یہ کامیابی مدینہ میں اور بھی اللہ تعالیٰ سے دوگنا کر دیا. تو اصل کامیابی ہے ایمان کی. کیا کوئی ایسا مسلمان تھا مکہ میں جس نے صرف تلوار کو دیکھ کے کافروں کو یا کافروں کے عذاب کو دیکھ کے اسلام سے خارج ہوا؟ تو یہ ناکامی ہے. کوئی ایسا تھا جس پر اللہ راضی نہیں تھا؟ اگر کوئی تھا تو وہ ناکام ہے. آپ کو ایک مثال بھی نہیں ملے گی صحابہ کرام میں سے. اور نفاق میں ابھی بات کروں گا کہ ایمان کی ضد کیا ہے, کفر اور نفاق ہے. نفاق کب پیدا ہوا؟ مدینہ میں پیدا ہوا. مکہ میں نفاق تھا ہی نہیں. مکہ میں 2 قسم کے لوگ تھے, یا مومن تھے یا کافر تھے, بس. مدینہ میں 3 قسم کے لوگ ہوئے, مومن, کافر اور منافق. اور یہ دونوں چیزیں ایمان کی ضد ہیں, جس کی ابھی میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن یہاں پر جہاد و قلب کے لیے تیاری ضروری, میں یہ کہہ رہا تھا, اور تیاری ایمان کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اگر جہاد کی تیاری ایمان کی بنیاد پر نہیں کی گئی تو یاد رکھیں پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے, پھر دہشت گردی ہوتی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے. اس انسان کے اندر ایک صفت ہے عادت کی. انسان کی عادت بدلتی رہتی ہے, انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے. جب آپ دیکھیں, اور یہ بھی ایک یعنی ریسرچ کی گئی ہے کہ جس انسان نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا اس انسان کی سوچ, اور جو انسان گولی چلاتا ہے اس کی سوچ، اور جو انسان اس گولے سے کسی جانور کو قتل کرتا ہے اس کی سوچ، اور وہ انسان جو اس پسٹل سے یا اس یعنی اسلحے سے کسی انسان کا قتل کرتا ہے، اس گولے سے کسی انسان کا قتل کرتا ہے اس کی سوچ، سب ان لوگوں کی سوچوں میں فرق ہے. جس نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا تو خیر و عافیت میں ہے، اگر وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ شریعت تنگ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، ناجائز قتل کی بات میں کر رہا ہوں. تو انسان جب اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو اس کی عادت سی بن جاتی ہے، اور تربیت کرتے کرتے اس کے اندر ایک وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرتا ہے. اب اس طاقت کو کیا چیز جو ہے کنٹرول کرتی ہے؟ اگر خواہش نفس ہے تو پھر اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، کیوں پہلے تو کمزور تھا، اب اس کو سکلز بھی آ گئی ہیں اور پھر اس کے بہترین طریقے تربیت بھی کی گئی، پھر اثر بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا، اس طاقت کو اب کنٹرول کیا کرتا ہے؟ کیا چیز کنٹرول کرتی ہے؟ دو چیزیں، یا تو خواہش نفس ہے یا ایمان ہے. اگر خواہش نفس کی بنیاد پر چھوڑ دیا اور تربیت نہ ہوئی تو پھر یہ طاقت غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور ضرور ہوگی. اس لیے آئے دن ہم یہ سنتے ہیں جو لوگ ٹریننگ پہ گئے تھے، جیسے کہتے ہیں جہاد کی ٹریننگ، اچھا جاتے جہاد پہ ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم ٹریننگ حاصل کر کے آ رہے ہیں. جہاد کا کیا معنی ہے؟ واپس آنا ہے. جہاد معنی کہ آپ اپنے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے، سر کٹ گیا تو شہید ہے، واپس آ گیا تو غازی ہے. کہتے ٹریننگ حاصل کرنے جا رہے ہیں، ایک ہفتے کی چھٹی یا 20 دن کی چھٹی لے کے. اچھا جب ٹریننگ لے کے آتے ہیں، آئے دن یہ خبر ملتی تھی کہ بچے لڑ پڑے آپس میں، پڑوسی تھے، اب پسٹل جیب میں ہے اور گھومتے پھرتے پسٹل جیب میں ہے. جس راستے سے چلتے ہیں اب لوگ محسوس کرتے ہیں اس کی جیب میں پسٹل موجود ہے، یا گھر میں سے کلاشن کوف ہے. بچے پہلے بھی لڑتے تھے، صبر و تحمل سے کام لیتے تھا، اب بچے لڑ پڑ بچوں کو مارنا شروع کر دیا. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کروں جنہوں نے ایسا کیا ہے. اس شخص نے کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ کون سی تبدیلی آئی کہ بچے پہلے بھی لڑتے تھے تو سمجھاتا تھا پیار سے، اب بچے لڑتے تو مارنے پہ آ جاتا ہے؟ کیونکہ پہلے اس کے اندر یہ طاقت موجود نہیں تھی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر لڑائی ہوگی تو پھر ہاتھا پائی ہوگی، معاملہ بڑھ جائے گا. اب وہ سمجھتا کہ لڑائی ہوگی تو میرے پاس ہے نا مارنے کے لیے کچھ، میں پہلے بھی میرا نشانہ بہترین ہو گیا ہے، اب میرے اندر سکلز بھی، میں اچھی مہارتیں حاصل کر کے آیا ہوں. تو اس کی سائیکالوجی تبدیل ہو جاتی ہے. اس سوچ کو کس چیز نے کنٹرول کرنا تھا؟ جس کا فقدان ہے وہ ہے ایمان. تو ایمان کی بنیاد پر تربیت ضروری ہے میرے بھائیو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایمان کی بنیاد کی تھی، ایمان کی بنیاد پر کی. صحابہ کرام کی تربیت ایمان کی بنیاد پر ہوئی، اور جیسے یہ وقت اس بہترین زمانے سے دور ہوتا گیا، ایمان کمزور ہوتا گیا، اور یہ طاقت باقی رہی، طاقت تو آہستہ آہستہ موجود تھی اور آہستہ آہستہ کم ہوئی. اور آج دیکھ امت کا کیا حال ہے، جب پہلے ایمان کمزور ہوا پھر بازو کی طاقت کمزور ہوئی، یاد رکھیں. تو اسے ایمان سے بازو کی طاقت میں بھی مضبوطی آتی ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر بازو کی طاقت بھی کمزور ہوتی ہے. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ایمان کا کامیابی سے گہرا تعلق ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کی ضد کیا ہے، اور پھر آج ہم کہاں ہیں، اور پھر آخر میں بات کرتا ہوں کہ جہاد امت مسلمہ کا کیا حال ہے. ایمان کی ضد ہے کفر اور نفاق، اور کفر کے مختلف حصے ہیں، مختلف وادیاں ہیں، اور نفاق کے بھی مختلف حصے مختلف وادیاں ہیں. کفر کی دو بڑی قسمیں ہیں، کفر اکبر کفر اصغر. بڑا کفر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور چھوٹا کفر دار اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اس کو بھی کفر کہا گیا ہے. اور نفاق کے بھی دو قسمیں ہیں، نفاق اکبر ہے جسے اعتقادی نفاق کہتے ہیں، اور ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نفاق اصغر جسے عملی نفاق بھی کہتے ہیں, اور ایسا شخص منافق تو ہوتا ہے کہ دائرہ سم سے خارج نہیں ہوتا. اور یہ دونوں جو ہیں کفر اور نفاق یہ ایمان کی ضد ہیں. اگر کفر اکبر ہے یا نفاق اکبر ہے تو ایمان کا مکمل خاتمہ ہے, اور اگر کفر اصغر یا نفاق اصغر ہے عملی کفر یا عملی نفاق تو پھر ایمان میں کمزوری لازم آتی ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کا معنی ہے کامیابی میں کمزوری یا ناکامی, کامیابی سے دوری. وکان حق علینا نصر المؤمنین, اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں, یہ لازم الملزوم ہے. حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ قاعدہ ہے, وکان حقا علینا نصر المؤمنین. کفر اکبر کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے, وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اور سر فہرست سب سے بڑا کفر ہے الشرک الاکبر, جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سود خور بھی ظالم ہے, زناکار بھی ظالم ہے, والدین کا نافرمان بھی ظالم ہے, لوگوں کا حق کھانے والا بھی ظالم ہے, قاتل بھی ظالم ہے. ان سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ مشرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اور شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے جیسے کہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دے دینا, یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق غیر اللہ کو دے دینا. اور غیر اللہ میں درخت بھی شامل ہے, پتھر بھی شامل ہے, درند بھی شامل ہے, پرند بھی شامل ہے, اولیاء انبیاء فرشتے سارے کے سارے مخلوقات شامل ہیں. کیونکہ وجود صرف موجودات دو قسم ہیں, ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے, ایک عالمین ہے اور ایک رب العالمین ہے, دونوں ایک ہو نہیں سکتے. سورہ فاتحہ میں یہ تمیز ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے, وہ رب العالمین ہے. عالمین ایک وجود ہے اور عالمین کا رب دوسرا وجود ہے. جس نے بھی ان عالمین میں سے کوئی بھی اس رب کا حق یا حقوق میں سے کوئی بھی حق کوئی بھی خاصیت دے دی ہے تو اس نے عالمین میں سے کسی بھی مخلوق کو رب کے برابر کر دیا ہے, اور اسے کہتے ہیں شرک, غیر اللہ کی عبادت کرنا صرف بتوں کی عبادت کرنا نہیں ہے. اور پھر دین کو جھٹلانا, دین کو گالی دینا, نبی کو جھٹلانا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کو گالی دینا, یا دین سے بغض و نفرت کرنا, یا جو کچھ اللہ کے پیار کے پیغام سلسلہ دیکھیں اس سے بغض و نفرت کرنا, جادو, یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ کفر اکبر کی مختلف صورتیں ہیں. اور کفر اصغر یہ عملی کفر, وہ اعتقاد تھے جس کی بنیاد اعتقاد پہ ہے, اور عملی کفر ہوتا ہے کفر اصغر کی جو قسم ہے عملی کی, کہ نام کفر کا دیا گیا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. اور کفر اصغر کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے ایک روایت میں آیا ہے, یعنی جو شخص اپنی بیوی کے یعنی دوبر میں ہم بستری کرتے وہ کافر ہے. تو یہاں پر کفر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ کفر اصغر ہے. اس طریقے سے قتل کرنا, مسلمان کا قتل کرتا ہے اس کو بھی کافر کہا گیا ہے کہ میرے بعد آپ سے فرماتے میرے بعد کافر نہ ہو جائے کہ اس کو قتل کرتے رہے. تو قاتل کو بھی کفر کا لفظ دیا گیا لیکن یہ کفر اصغر ہے. تو یہ تمیز کرنا ضروری ہے کیونکہ بعض ایسے گروہ موجود ہیں جنہوں نے کفر کا نام کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ کفر ایک ہی قسم کا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہر گنہگار کافر ہے, ہر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے. نفاق اکبر, اور یہ کفر اور شرک اکبر سے بھی بدترین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے بدترین جگہ پر جہنم میں منافقین ہیں. اور نفاق اعتقاد یہ ہے کہ دل میں کفر باقی ہے, زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے, یاد ہے اس میں کبھی زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، جب تک اس دل میں اس کا اثر نہ ہو، دل سے یقین نہ ہو اور پھر پورے جسم سے اس پر عمل نہ ہو. زبان، دل اور پورا جسم. اور عبداللہ بن عمی بن سلول اس کے گروہ والے جو ہیں، یہ واضح مثال ہے نفاق اکبر کی. دنیا کے اعتبار سے مسلمان ہیں وہ، اور ان کے ساتھ تعلق مسلمانوں والا ہی ہوتا ہے، دل کے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، ان کو حقوق مسلمانوں کو دیا جاتے ہیں. اگر وہ مر جاتا ہے ایسا شخص، اس کو تکفین بھی کی جاتی ہے، تدفین بھی کی جاتی ہے، نماز جنازے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ واحد مسلمان ہے. باطن کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا جرم مشرک اور کافر سے بھی بڑا ہے. اس لیے فدرک الاسفل من النار ہے، اس نے کفر کو چھپایا ہے. وہ ہم سے تو چھپا سکتا ہے، اپنے رب سے چھپا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے اس کو سزا بھی اس کے عمل کے مطابق ملی. اور نفاق اصغر کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چار ایسی خصلتیں ہیں اگر کسی شخص میں پائی جائے وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی خصلت ہو تو پھر وہ نفاق کی خصلت رہی جب تک اسے چھوڑتا نہیں ہے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا عاهد غدر، اور جب عہد کرے تو غدر کرے اور عہد کو توڑ دے. واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو حد سے گزر جائے، جدال کرے تو جھگڑالو بن جائے اور حد سے گزر جائے. یہ نفاق کا سبب ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو موت آئی، یعنی جو شخص مر گیا اور اس نے کبھی بھی جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اپنے نفس میں جہاد کی غزو کی بات کی ہے، تو وہ ایک نفاق کے شعبے پر مرا ہے. اس کی وفات نفاق کے شعبے پر ہوئی ہے، یا نہ تو جہاد کیا ہے اور نہ ہی زندگی میں کسی لمحے میں کسی وقت میں اس کے دل میں آیا کہ میں جہاد کروں. تو ایسے شخص منافق ہے. یہ نفاق اصغر کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. امت مسلمہ اور جہاد، یہ آخری جملہ ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جہاد تو رہے گا تا قیامت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجہاد ماضی الى یوم القیامة، جہاد رہے گا تا قیامت. نہ تو کسی کی طاقت اسے روک سکتی ہے مخلوق میں سے، نہ کسی کا قول اسے روک سکتا ہے، اور نہ کسی کے جہاد سے ہاتھ اٹھانے سے رکنے سے یہ جہاد رک سکتا ہے. جہاد تو رہے گا تا قیامت. لیکن اس حدیث کو پہلے میں ذرا وضاحت کر دوں، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، اس کا معنی کیا ہے؟ جہاد ماضی الى یوم القیامة کے روزانہ ہر لمحے میں ہر وقت میں تلوار چلتی رہے گی کافر کے خلاف، یہ معنی ہے؟ یا یہ معنی ہے کہ جہاد تو رہے گا لیکن بعض اوقات وقتی طور پہ رک جائے گا کسی مصلحت کی بنیاد پر، اور پھر جب وقت آئے گا تو وقت کے اعتبار کے مطابق یہ جہاد جاری رہے گا تا قیامت. دو مختلف مفہوم ہیں. ایک مفہوم ہے کہ جب سے جہاد فرض ہوا یہ تلوار چل رہی ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، اور ایک گروہ ہے جو اس جہاد کو کر رہا ہے، یعنی مسلسل تلوار چلتی آ رہی ہے. ایک لمحہ دن ہو یا رات ہو، کوئی وقت ایسا نہیں دنیا کے کسی کونے میں جہاد نہ ہو رہا ہو، اور تا قیامت یہ تلوار چلتی رہے گی. ایک تو یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے جہاد ہوتا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا. جب وقت آئے گا تو جہاد فوراً ہوگا، جب وقت نہیں ہوگا تو جہاد سے رک لوگ رک جائیں گے اور ہاتھ اٹھا لیں گے وقتی طور پہ، اور جب وقت آئے گا تو پھر دوبارہ سے ہاتھ اٹھے گا، دوبارہ سے جہاد ہوگا، اور یہ طریقہ رہے گا تا قیامت. دونوں میں سے کون سا مفہوم صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں شریعت کی صحیح سمجھ. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد کو پا لینا. نماز فرض ہے تا قیامت، صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے. اس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے جو اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا وہ شخص نماز کا منکر ہے، یا نماز کا انکاری ہے، نماز یا بے نمازی ہے. یا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز تا قیامت نہیں ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ دوسری مثال دیتا ہوں اسے زیادہ آسان ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت پر تلوار اٹھے گی تو پھر وہ رکے گی نہیں, جب میری امت پر تلوار اٹھے گی دشمن کی تو پھر وہ رکے گی نہیں, وہ تاقہ میں جاری رہے گی. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ امت کا ہمیشہ قیمہ بنتا جائے گا اور یہ تلوار جب سے اٹھی ہے امت پہ وہ مسلسل جاری رہے گی اور مسلمانوں کی گردنیں کٹتی جائیں گی مسلسل تا قیامت, یا کچھ ایسا وقت بھی آئے گا کبھی امت غالب ہوگی کبھی مغلوب ہوگی, کبھی گردنیں کٹیں گی کبھی نہیں کٹیں گی. دور میں سے کون سا مفہوم ہے؟ ہر عقل مند سمجھتا ہے کہ اس وقت سارے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جا رہا اور پوری امت کو یہ تکلیف نہیں ہے, بعض حصوں میں ہے اور اکثر حصوں میں نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں جو پہلے میں نے بیان فرمائی ہے, کہ جیسا کہ یہاں پر تلوار کا ذکر کہ مسلسل یعنی جب اٹھے گی تو رکے گی نہیں, اس معنی یہ نہیں ہے کہ مسلموں کو ہمیشہ قتل عام کیا جائے گا اور قیمہ بنایا جائے گا, اس معنی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اور جب مسلمان کمزور رہیں گے تو تلوار اٹھے گی اور قتل عام ہوگا مسلمانوں کا, جب پھر کبھی کو غلبہ ملے گا پھر غالب ہوگا مسلمان, پھر تلوار رکے گی دشمنوں کی اور اس طریقے سے تاقے میں وقت جاری رہے گا. اور یہ تو آج کے زمانے سے نہیں ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیکھیں, جب ہرقل ابو سفیان سے سوال کیا صحیح بخاری کی روایت میں کہ کیا تمہاری جنگ بھی ہوئی اس کے خلاف؟ کہتے ہیں جی ہاں. وہ جنگ میں کیا رہا؟ کہتے ہیں سجال, بعض وقت ہمارا پڑنا بھاری بعض وقت ان کا پڑنا بھاری, بعض ہم جیتے بعض وہ جیتے, تو جنگ میں تو رہتا ہے. اور جس روایت میں ہے کہ تلوار جب امت میں مسلط کی جائے گی تو وہ رکے گی نہیں, اس کا مطلب بھی یہی ہے, دونوں حدیثوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ آج جہاد جو ہے اگرچہ اس میں دہشت گردی بھی شامل کر دی گئی ہے, اگر اس میں کچھ نافرمانیاں بھی ہیں, اگر اس میں بعض مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا ہے, تو وہ پھر بھی جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ واحد گروہ ہے جو ہم جانتے پوری دنیا میں جہاد کر رہا ہے, یہ کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ اور اس حدیث پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ الجہاد ماضی الی یوم القیامہ, جہاد تا قیامت رہے گا, حدیث پہ اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے. کیا صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اس طریقے سے کیا تھا؟ میرے بھائی جہاد کا بنیاد مقصد دین اسلام کی سر بلندی, کلمہ توحید کی سر بلندی, اور اس میں سے یہ بھی ہے دین اسلام کی سر بلندی میں کہ مسلمانوں کو عزت جان مال محفوظ رہے, مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ رہے, یہ بھی مقصد ہے, اور اسی سے دین کی سر بلندی بھی ہوتی ہے. کیا آج کے جہاد جس کا آج بعض نعرہ لگاتے ہیں, کیا الگ دین کی سر بلندی ہوئی یا مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ رہا؟ نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے. کہتے ہیں وقت درکار ہے, میں نے کب کہا کہ وقت درکار نہیں ہے؟ لیکن کتنا وقت, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال, سب سے لمبا عرصہ جہاد جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, جانتے ہیں 1 مہینے سے زیادہ نہیں, اور وہ حصار طائف تھا. بعض مورخین کہتے ہیں 40 دن, بعض کہتے ہیں 1 مہینے, اب 40 دن ہی لے لیں. جہاد کا فیصلہ ہو جاتا تھا دنوں میں, یہاں پر تو کئی سال گزر گئے ہیں, کیوں فیصلہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایک بنیادی چیز کی کمزوری ہے جو کامیابی کی بنیاد ہے, اور وہ ہے ایمان کی کمزوری. اور اس نیت میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی خلل ہے. آج اکثر نعرے سنتے ہیں ہم کہ ہم زمین کے لیے کر رہے ہیں, یا وطن یا کفن, دونوں میں سے ایک حاصل ضرور کریں گے. زمین کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, یہ مقاصد کب تبدیل ہوئے, کیوں تبدیل ہوئے؟ اور اسے آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو امت مسلمہ میں 3 قسم کے بڑے گروہ موجود ہیں جہاد کے تعلق سے. پہلا گروہ جو کہتے ہیں کہ جہاد تو ہے ہی نہیں, جہاد تو نامکمل ختم ہو چکا ہے اور جہاد کرنا بھی نہیں چاہیے, اور نہ انہوں نے کبھی جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کے یہ نظریہ ہے کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو, جب لوگ کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر تلوار کیوں اٹھائیں؟ صرف دعوت و تبلیغ ہی ایک کام ہے جس ذریعے سے ہم لوگوں میں خیر عام کر سکتے ہیں اور لڑے جھگڑے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی. تو آپ کو داعی بننا چاہیے. صرف اور صرف آپ دعوت کے لیے گھر سے نکلیں, سے روزے لگائیں, چلے لگائیں, زندگی ساری دعوت تبلیغ کرتے رہیں اور لوگوں میں صرف اسلام کی دعوت دیتے رہیں. جب مسلمان ہو جائے پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو کہاں کریں بھائی؟ اتنی آیات ہیں جہاد کے تعلق, اتنی احادیث ہیں, جہاں پر بھی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے ان لوگوں نے اسے تعویل تحریف کر کے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی یہ دلیل ہے کہ آپ دعوت تبلیغ کے لیے نکلیں. یعنی لفظ تو جہاد کا ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی ہے, کتاب الجہاد و سیر ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ یہ سارے روایات امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے کتاب الجہاد میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر دعوی الی اللہ میں ہوتا تو پھر تلوار کی بات کیوں ہے؟ یہ مفہوم ہے سلف کا. اور میں سے ایک گروہ نے کہا کہ بھائی جہاد تو ہوگا امام کے ساتھ, امام مہدی کے ساتھ, جب وہ مہدی منتظر نکلیں گے تب جہاد کریں, ورنہ پھر جہاد ہم کرتے نہیں ہیں. اور یاد رکھیں اسی گروہ کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, جو شخص مر جاتا ہے یا مر گیا اور اس نے کبھی بھی نہ تو جہاد کیا نہ ہی اس کے دل میں یہ جذبہ کہ میں جہاد کروں, وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا ہے, اس کو موت نفاق کے اس حصے پہ ہوئی ہے, یعنی نفاق کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے دل میں ہے. دوسرا گروہ اس کے بالکل برعکس, اس گروہ نے کہا کہ جہاد تو کرنا ہے, کفر کا خاتمہ تو کرنا ہے, اور نہ تو کوئی حالت دیکھنی نہ کوئی صورت دیکھنی ہے. جہاد تو تا قیامت رہے گا اور تلوار جب اٹھے گی جہاد کے لیے تو کبھی رکے گی نہیں. ہم تو اس تلوار کو اٹھائیں گے چاہے گردنیں کٹ جائیں, چاہے امت میں فساد برپا ہو, چاہے کافر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں, چاہے کافر ہمارے سر بالکل پر قبضہ کر لیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم تلوار نہیں روکیں گے. کیوں؟ کیونکہ تلوار تو چلے گی, جہاد تو رہے گا تا قیامت. کہاں پہ مصلحت ہے کہاں پہ نہیں ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مصلحت ہے صرف جہاد کرنے میں. امت میں ساری خرابی, جتنی بھی خرابیاں موجود ہیں ان سب کی بنیادی وجہ جہاد کو چھوڑ دینا. جب جہاد کو چھوڑا ہے تو سارے مصیبتیں آئی ہیں. جب تک جہاد موجود تھا تب یہ معاملہ نہیں تھا اور عزت اور غلبہ تھا مسلمانوں کا. جو ہی جہاد سے رکے ہیں, جہاد سے ہاتھ اٹھایا ہے, یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں. اور امت کی فلاح, امت کی کامیابی صرف جہاد سے جڑی ہوئی ہے. آپ جہاد کریں گے تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے, اس ذلت اور رسوائی سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. اگر نہیں جہاد کرتے تو پھر یوں ہی ذلیل رہو گے, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں اچھی بات بھی ہے اور صحیح بات بھی, غلط بات بھی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جہاد تو رہے گا تا قیامت, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ مسلمانوں کو قتل عام ہو جائے, فساد برپا ہو جائے, مسلمان ملک پر کافر قابض ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم نہیں رکیں گے اور مصلحت مسجدہ کو دیکھا نہیں جاتا, یہ بات بالکل غلط ہے. وہ شریعت کے نصوص کے مخالف ہے. بالکل واضح نصوص ہیں شریعت کے, ان میں سے بنیادی وجہ امت کی ذلت اور رسوائی کی جہاد کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے جہاد کو چھوڑا گیا ہے, وہ ہے جہاد کیوں چھوڑ, جہاد کیوں رکا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے. وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ جہاد کے ساتھ تو کامیابی جڑی ہوئی ہے, لیکن جہاد کیوں رکا ہے؟ کیونکہ ایک بنیادی چیز ہے جس سے کامیابی جڑی ہوئی ہے, اور وہ ہے ایمان. جب ایمان کمزور ہوا تو جہاد بھی ہاتھ سے جاتا رہا اور باقی خوبیاں بھی جاتی رہیں, اور پھر امت کا یہ حال ہوا. تو ہمیشہ ڈاکٹر جو ہے جب علاج کرتا ہے تو پھر وہ مرض کی جڑ کا علاج کرتا ہے یا مرض کی نشانیوں کا علاج کرتا ہے؟ بخار ہے, صرف پیناڈول کی گولیاں دے کے یا کوئی درد کی گولی دے کے, شربت دے کے مریض کا علاج ہو سکتا ہے؟ اگر علاج کرنا ہے تو اس مرض کی جڑ تک پہنچو, جڑ کا خاتمہ کرے, تب یہ مریض جو ہے یہ صحت مند ہوگا, تندرست ہوگا. اور اگر جڑ کا علاج نہیں کرتے تو پھر کرتے رہیں نیم حکیم والا کام. نیم حکیم خطرہ جان, وہی کچھ ہو رہا ہے. آپ کرتے رہیں ان علامات کا علاج. کبھی کہتے امت میں ذلت رسوائی کی وجہ جہاد کو چھوڑنا ہے, کبھی کہتے ظالم حکمران ہے, کبھی کہتے کافر کا غلبہ ہے, اور اپنے اندر جھانک کر ایک مرتبہ نہیں کہتے کہ میں ہی وجہ ہوں, میری وجہ سے ساری مصیبت آئی ہے, خلل میرے اندر ہے, ایمان میرا کمزور ہے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, اسی وجہ سے جہاد بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا, اسی وجہ سے کافر بھی بھی سر پہ کھڑے ہوئے, کافر کا بھی غلبہ ہوا ہے. اس وجہ سے یہ ظالم حکمران بھی ہمارے اوپر مسلط ہے, اور اس وجہ سے امت میں تفرقہ بھی ہوا ہے. میں اپنے آپ کو اپنے محاسبہ کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں کتنی, میں تو اچھا ہوں, میں تو مخلص ہوں, میں تو موحد ہوں, متبع سنت ہوں, میں جہاد کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ جہاد کا وقت ہوتا ہے, اور جہاد کے مرحلے ہمیشہ یاد رکھیں. جہاد جب فرض ہوا تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فرض ہوا, مرحلے ہیں جہاد کے. میرے بھی گردن کٹوانا کوئی آسان ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو تعلیم دی, تربیت کی, جہاد کی تک پہنچایا ہے, تو بیچ میں اسٹیپ آئے تھے, اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا قرآن مجید سے. یہ کس نے کہا کہ ایک ہی دن میں کلمہ پڑھا اور جا کے سر کٹوا لو اپنا؟ تربیت ہوئی ہے. ہاں, جو نو مسلم بعد میں ہوئے ہیں, جب جہاد فرض ہو چکا تھا تب الگ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاد کی فرضیت کیسے ہوئی ہے, اس کے اسٹیپس کیا تھے. پہلا اسٹیپ تھا کفوا ایدیکم, ہاتھ اٹھا لو مکہ میں. پھر مدینہ میں پہنچے, تقویت ملی, غلبہ ملا, ایمان بھی مضبوط تھا, اب اصل کی طاقت بھی آہستہ آہستہ ہاتھ میں آئی. ورنہ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہودیوں سے معاہدے کرتے؟ ٹارگٹ ایک رکھا, مشرک دشمن تو سارے تھے, یہودی بھی دشمن ہے, نصرانی بھی دشمن ہے, مشرکین یہ بت پجاری بھی دشمن ہے, لیکن کہ سب کے خلاف ایک وقت میں سب کے خلاف تک تلوار اٹھائی؟ ہرگز نہیں. حکم کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ قاتل الذین یقاتلونکم, جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں, تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں, ان کے خلاف جنگ کرو, باقی کو چھوڑ دو. جو جنگ کر پر کون اترا ہوا ہے؟ مشرکین مکہ تھے, ان کے خلاف جہاد کرو. یہ اسٹیپ تھا. اس کے بعد پھر جو حکم آیا ہے قاتل المشرکین کافر, جتنے مشرک ہیں دنیا میں سب کے خلاف جہاد کرو, پھر یہ حکم آیا ہے. اور پھر جب تقویت ہوئی آہستہ آہستہ, تو معاہدہ یہودی نے توڑا, آپ سے معاہدہ نہیں توڑا کبھی, سبحان اللہ, کچھ بھی تھا انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. اور پھر دیکھیں کتنے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے, مشرکین سے, مشرکین مکہ پر بھی کامیابی ملی ہے. لیکن 8 ہجری میں, ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے. پہلے کیوں نہیں ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ دین فطرت کا دین ہے, یہاں پر کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یا ایسی باتیں جو غیر معقول ہوں, جسے کوئی شخص سنے تو کہ یار یہ کون سا دین ہے, تو عقل بھی نہیں مانتی اس چیز کو, یہ فطرت کے بھی منافی ہے. تو یہ دین جو ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے, تربیت ہوئی ہے. کفوا ایدیکم, پھر ان کے خلاف قتال کرو جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, اگر آپ جہاد کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تو جہاد کی آیات میں تقویٰ کا لفظ آپ کو ضرور ملے گا. واتقوا اللہ, واتقوا اللہ, واتقوا اللہ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی طاقت ملتی ہے کسی کو, اور اس طاقت کو تقویٰ اور ایمان کنٹرول, اور تقویٰ کی بنیاد ایمان ہے, اور اس طاقت کو تقویٰ اور ایمان کنٹرول نہ کرے, تو پھر فساد برپا ہوتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. جب بھی کسی کو طاقت ملی ہے, اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے, تو کیا ہوا ہے؟ اب کوئی مثال بھی لے لے, بازو کی طاقت کو لے لے, شہرت کی طاقت کو لے لے, وزارت کی طاقت کو لے لے, کوئی بھی طاقت لے لے, مال و دولت کی طاقت کو لے لے, جب ایمان اور تقوی نے کنٹرول نہیں کیا, فقدان تھا ایمان اور تقوی کا, تو کیا حال ہوا ہے؟ آج کتنے کرپشن ہے, کرپشن ہے, عام کرپشن ہے. کیوں کرپشن ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ ایمان اور تقوی کا فقدان ہے. اور ایمان اور تقوی تربیت کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے میرے بھائی. ایمان کی تربیت ہوتی ہے. انسان پیدا تو مومن ہوتا ہے, لیکن یہ معاشرہ, ماحول, اس کے گھر والے اسے تبدیل کر دیتے ہیں. یہی وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام ایمان پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں, یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے. اصل وہ تو مسلمان ہی تھا, تو معاشرے کی تبدیل اسے تبدیل کر دیتی ہے. یہاں پر بھی جو گروہ یہ کہتا ہے کہ امت میں کچھ بھی ہو, صرف جہاد کر رہے ہو, تلوار نہیں روکیں گے, تو جہاد کے مرحلے یہ مرحلے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ آج کے دور کے, اور اسی طریقے سے علامہ البانی اور محمد صالح العظم رحمۃ اللہ علیہ, اور سلف صالحین کے متبعین علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے مرحلے منسوخ نہیں ہوئے. جہاد کے مرحلے جو ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, اور جب امت میں طاقت و غلبہ ہوگا تو پھر مدنی آیات پہ عمل کیا جائے گا, تلوار بھی اٹھے گی اور نکلا گیا جائے گا جہاد و طلب کے لیے, اور کافر کو تین چیزوں میں سے ایک قبول کرنا ہی پڑے گا, یا تو اسلام, یا جزیہ دے گا, یا اس کے خلاف جہاد ہوگا, فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یا تو قتل ہے, پھر راستے نہیں, یا تو مریں گے یا ماریں گے. کیا آج حالت ہے مسلمانوں کی؟ حقیقتا دیکھتے ہیں آج حالت ہے. آئیے واپس چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں. برہان وجہ کی بات میں کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ بیع العینہ کریں گے, یہ خرید و فروخت کی ایک خاص طریقہ ہے جس میں سود شامل ہو جاتا ہے, یعنی جب تم لوگ سود کھاؤ گے اس خاص طریقے سے یا کسی عام طریقے سے بھی, اور کھیتی باڑی کے پیچھے لگ جاؤ گے, بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے, اور جہاد کو چھوڑ دو گے, جب یہ چیز ہوگا امت میں تو پھر ذلت و رسوائی نازل ہو جائے گی, عام ہو جائے گی, جڑے کر جائیں گے. جب تک کہ تم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جہاد نہیں کرتے ہو یہ جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف سے نہیں پلٹتے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, حتی ترجعوا الی دینکم, سبحان اللہ. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ سود کیوں کھایا گیا اور کھیتی باڑی میں کیوں وقت ضائع کیا گیا, جہاد کو کیوں چھوڑا گیا؟ دین سے دوری. دین سے دوری کیوں ہوئی؟ ایمان کی کمزوری. تو جب تک کہ دین کا واپس نہیں پلٹتے تو یہ ذلت رسوائی رہے گی. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان قریب امت ایسے ٹوٹ پڑے گی تمہارے اوپر جیسے کہ کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, کھانے کی پلیٹ برتن, جب کھانے والے بھوکے پیاسے آتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے, کیسے کھاتے ہیں؟ ان قریب وقت آنے والا ہے اس امت پر بھی, دوسری قومیں جو ہیں وہ یوں ٹوٹ پڑیں گی. تو ایک صاحب نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, تم لوگ بہت زیادہ ہوں گے, تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے, لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ غصہ کا غصہ اس سے ہی. کبھی جھاگ دیکھی ہے دریا کے کنارے پہ؟ بے فائدہ. ہمیشہ دریا جو ہوتا ہے اس کے کناروں پر گندگی ہوتی ہے, ناکارا بے فائدہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے جب یوں ہی آپ درمیان میں آتے ہیں تو آپ کو پاک اور صاف پانی ملتا ہے. نہیں, امت کو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ جب دریا کی مثال دیتے ہیں, امت کو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ غصہ کا غصہ اس سیل ہونا چاہیے تھا, یا درمیان میں پاکیزگی کی حالت میں ہونا چاہیے تھا, پیورٹی کی حالت میں ہونا چاہیے تھا؟ جب غصہ کا غصہ اس سیل رہے تو پھر نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی. آج امت کی کیا حالت ہے؟ مد نظر رکھیں اور پھر واپس آتے ہیں. تھوڑا پہلے خطبے میں جو میں نے بیان کیا, ایمان کی ضد کیا ہے؟ شرک اور نفاق ہے. اپنا محاسبہ کریں, آج امت میں شرک عام ہے کہ نہیں, امت میں بدعات عام ہے کہ نہیں, کفر اکبر عام ہے, کفر اصغر, نفاق اکبر, نفاق اصغر, کوئی صورت بچی ہے؟ آج امت میں ایمان غالب ہے یا مغلوب ہے؟ آنکھوں سے نظر آئے گا, لوگوں کی طرف نہ دیکھیں, اپنی طرف دیکھیں آئینے میں, اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں, اے مسلمان کیا تو واقعی سچا مسلمان ہے؟ کیا واقعی تیرا ایمان غالب ہے یا مغلوب ہے؟ اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دے, نہیں ہے تو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے ہمیں, اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. جو بھی جہاد کی بات کرتے ہیں یا کامیابی کی بات کرتے ہیں تو کو سوچنا چاہیے, کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ, اور جو یہ آج یہ گروہ کہتا ہے کہ ہم جہاد ہی کرتے رہیں کچھ بھی ہو جائے, دہشت گردی عام ہو گئے, مسلمانوں کا قتل عام ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی مساجد محفوظ نہیں ہے, بم دھماکے مساجد میں بھی ہوئے ہیں, چھوٹی بچی نہیں بچ سکی, راستے میں چلتے ہوئی بوڑھی عورت نہیں بچ سکی, مسجد میں بزرگ نہیں بچ سکے ان کے شر سے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اسے جہاد پر تو تمہیں مبارک ہو. ہم تو ایک ہی جانتے ہیں, وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اگر جدوجہد کرنی ہے تو ایمانیات کی طرف آئیں, لوگوں میں علم عام کریں, علم نافع عام کریں. جب لوگوں میں جہاں پر خرابی ہوئی جو اصل بیماری لگی, جو بیماری کی جڑ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں آئیں امت میں, اس کو تبدیل کرو گے تو واللہ امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ امت کو آج امن و امان کی, خلافت کی, دین کی سربلندی کی اور دین کے نفاذ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ تم میں سے مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح بھی کیے ہیں. ایمان, دیکھیں وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے, ایمان کی بنیاد پر وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ کیا ہے؟ تین وعدے ایک نہیں ہے, اور تینوں ہی آج امت کو اشد ضرورت ہے, اور ہر دور میں ضرورت تھی اور آج خاص طور پہ اشد ضرورت ہے. یہ تین وعدے اللہ تعالیٰ اپنے مکمل کرے گا, پورے کرے گا, اپنا عہد پورا کرے گا, لیکن ایک شرط کی بنیاد پر. شرط تم لوگ, اس شرط پر تم لوگ عمل کرو, اپنا وعدہ میں پورا کروں گا. لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اس زمین پر خلافت قائم ہوگی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے تم میں سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی گئی تھی. اور دین کی تمکین, شریعت کا نفاذ. کس دین کا؟ لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں, الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ نے راضی, جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو, اس دین پر راضی ہو تمہارے لیے. یہ دین میرے ہمارے لیے ہے. جب ہم اس دین سے بے رخی اور اس سے بے قیمتی سمجھیں گے تو پھر کہاں شریعت کا نفاذ ہوگا؟ نفاذ چاہتے ہو شریعت کا تو اس قیمتی دین کی قیمت کو سمجھو. اچھا, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور خوف اور حراس کی جو حالت ہے یہ تبدیل ہو کر امن و امان عام ہو جائے گا. شرط ایک ہے. شرط کیا ہے؟ جہاد کرو. شرط کیا ہے؟ نمازیں پڑھو. شرط کیا ہے؟ زکات دو. شرط کیا ہے؟ حج کرو, روزے رکھو, تہجد پڑھو. ایک شرط ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. آج امت میں اگر توحید غالب ہے تو پھر مسلمان بھی غالب ہے. آج امت میں اگر سنت غالب ہے تو پھر مسلمان بھی غالب ہے. آج امت میں اگر ایمان غالب ہے تو پھر مسلمان بھی غالب ہے, اگر نہیں تو مغلوب ہی رہے گئی. خلافت کے نعرے لگانے کتنی جماعتیں ہیں آج, شریعت کے نفاذ کے نعرے لگانے کتنی جماعتیں ہیں آج, امن و امان کے داعی کتنی ہیں آج, ان میں سے کتنی گروہ ایسے ہیں جو شرک کے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شرک کیسے مٹے گا امت سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلوار اٹھائیں اور جو شرک ان گردنیں اڑا دیں یا مزاروں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں. نہیں میرے بھائی, یہ حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ شرک کی اصل وجہ کیا ہے؟ شرک کیوں امت میں آیا ہے؟ اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, جس کی بنیاد جہالت ہے. تو علم سے, علم کی روشنی سے, اقرا بسم ربک الذی خلق سے, جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے, اس علم کی روشنی سے یہ دل بھی تبدیل ہوں گے. اس علم کی روشنی سے امت میں یہ جو شر ہے, جو فساد ہے اور جتنی بھی ذلت و رسوائی ہے, سارے کے سارے دور ہوگی. علم ہے تو عمل ہے, اگر علم ہے تو عمل بھی, عمل بھی نہیں ہے. اور یہ جہاد بالعلم ہے. اور تیسرا گروہ جو ہے امت میں سے جو جہاد کی بات کرتا ہے, یہ گروہ کہتا ہے درمیان میں رہنے والا, میانہ روی اختیار کرنے والا. دونوں پہلے گروہ ایکسٹریمز پہ تھے. یہ گروہ کہتا ہے کہ جہاد تو تا قیامت رہے گا, اور جو جہاد کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلایا ہے. جہاد کا انکار کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں, اور جو لوگ کفر کا کو غالب دیکھ کر خوش محسوس کرتے ہیں وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں. ایمان کا کہاں ذرا باقی رہتا ہے کہ ان کو خوشی محسوس ہو کہ کافر غالب ہے, مسلمان مغلوب ہے اور وہ خوش رہے. ایمان کا ذرے برابر بھی دل میں کوئی جگہ نہیں باقی رہتی. مسلمانوں کے حال کو دیکھ کے اور کفر کے غلبے پر خوش ہو کے، یا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جو بھی قوانین موجود ہیں دنیا میں اگرچہ اسلامی نہیں ہیں تب یہ جائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے سے اچھے ہیں یا برابر ہیں یا جائز ہیں، یہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن جہاد عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ بھی عبادت میں سے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے. اور ہر عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں، ہر عبادت کے لیے ارکان ہوتے ہیں، ضوابط شرعیہ ہوتی ہیں. اس میں دیکھا جائے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جاتا ہے، سلف صالحین کا منہج و راستہ دیکھا جاتا ہے کہ ان آیات اور حدیث کو جو جہاد کے تعلق سے سلف نے کیسے سمجھا ہے اس کے مطابق سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. جب وقت آتے ہیں ہاتھ روکنے کا ہاتھ روکتے ہیں، لیکن اپنے علم اور ایمان، اپنے ایمان کی تقویت علم کے بنیاد پر کرتے رہتے ہیں اور اس کو امت میں عام کرتے رہتے ہیں. تصحیح العقیدہ اور تجدید ایمان کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. گھر میں ویسے نہیں بیٹھے رہتے کہ ٹھیک ہے آج ہاتھ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، ہم ہاتھ نہیں، ہاتھ روکنے کا وقت آ گیا ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ روکے رکھیں گے، لیکن سوتے بھی رہیں گے نہیں، جدوجہد کریں گے. لیکن جو دوسرا آلٹرنیٹو ہے وہ ہے علم کا اور ایمان کی تقویت کا، جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھ پا رہا، جس وجہ سے ہم مجبور ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کمزوری آئی ہے. اور جب وقت آئے گا طاقت کا، غلبے کا، تو پھر ایمان کی مضبوطی پہلے سے تھی اور پھر اصل کی مضبوطی ہو یا نہ ہو. یاد رکھیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر ایک اور شرط باقی رہتی ہے، طاقت، اصل کی طاقت. اور اصل کی طاقت جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ بعض اوقات کم بھی ہو جائے تب بھی غلبہ ممکن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی ہے. کیوں؟ وکان حقا علینا نصر المؤمنین. لیکن اسی جو اسلحے کی طاقت، بازو کی طاقت ہے، یہ ہونا بھی شرط ہے. یہ نہیں بس میں پکا مومن بن گیا ہوں بس میں گھر سے نکلوں جہاد کروں، یہ نہیں. لیکن بعض جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ کامیابی عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے اور شرطیں. اب جہاد جس کو، جو لوگ کہتے ہیں جہاد فرض ہے، وہ کون سا ایسا فرض ہے جو طاقت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے؟ ہر فرض طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فتق اللہ مستطعتم، اگر طاقت ہے تو پھر آپ اس فرض کو بھی ادا کر، جب طاقت نہیں ہے تو فرض میں سے اتنی چیزیں ساقط ہو جاتی جتنی آپ میں طاقت نہیں ہے. اور جب آج جہاد کے لیے طاقت نہیں ہے تو آج اس وقت جہاد بھی فرض نہیں ہے. ہاں، جو جہاد دفع ہو رہا ہے وہ فرض ہے اور اس کے لیے بھی باقی شرطیں موجود ہیں، طاقت کی شرط بھی موجود ہے، لیکن حکمران کی اجازت ہو گئی، دوسری شرط جو ہے یہ ساقط ہو جاتی ہیں جہاد دفع میں، لیکن طاقت کی شرط جو ہے یہ باقی رہتی ہے کہ اگر طاقت نہیں تو کس چیز کا آپ سامنا کریں گے. اور یاد رکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ آخر بچوں کو بھی جلا دے اور آخر گھر کو بھی جلا دے تب تک ہم تلوار اٹھاتے رہیں گے، اب دفاع کرتے رہیں گے، ہرگز نہیں. ہمیشہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے غالب یا مغلوب. مغلوب کو یہ معنی نہیں کہ اس وقت تک لڑتے جب تک کہ تمہارا آخری بچہ بھی جل جائے، یہ مطلب نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج امت میں، امت کا جو حال ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے، اگر جہاد دفع کا نام بھی وہ لوگ لے رہے ہیں، لیکن واللہ اگر اپنی نیت کو صاف کر لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، واللہ یہ حالت نہیں رہے گی میرے بھائی. وہ آج بھی کہتے ہیں ہم زمین کے لیے جہاد کرتے ہیں، واللہ اور ریکارڈ ہے، کوئی ریکارڈنگ سننا چاہتا ہے تو سن لیں. میں سے ایک بڑا نام ہے مجاہدین کا، اخوان مسلمین میں سے، وہ شخص کہتا ہے یہودی ہمارے بھائی ہیں، یہودی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے زمین پر قابض ہوئے ہیں اس لیے ہمارے دشمن ہیں، ہماری زمین چھوڑ دے وہ ہمارے بھائی ہیں. بات تو زمین کی ہے، دین کی کہاں ہے؟ دین کی سربلندی کی کہاں ہے؟ اور جب تک اس زمین کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو پھر تو ذلت اور رسوائی تو رہے گی، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے اور دین کی سربلندی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی اور غلبہ بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك. اگلے جمعرات انشاءاللہ اعلان سبیل المؤمنین لیکچر ہے انشاءاللہ اولڈ ایئرپورٹ جدہ دعوی سنٹر میں سبیل المؤمنین کے تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی. مومنوں کا راستہ کیا ہے, سبیل المؤمنین کسے کہتے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, کیا اہمیت ہے, قرآن حدیث کو صحیح سمجھنے کا کیا طریقہ ہے, وحدت امت کیسے ممکن ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اور انشاءاللہ اس میں ایک سوال ہے یہاں پہ, سبیل المؤمنین کیا ہے, اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. انشاءاللہ انعام بھی آپ کو دیا جائے گا, آپ کے پاس پورا ہفتہ تیاری کے لیے. آپ مجھ سے نہ پوچھیں, کسی اور سے پوچھنا پوچھ لیں, میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ سوال میں نے کیا ہوا ہے. اور آپ کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا. اگر ایک سے زیادہ جواب صحیح ہوگا تو قرآن اندازی ہوگی, اور ایک صحیح جواب لیا جائے گا اور اس کو انعام بھی دیا جائے گا. خواتین کا خاص انتظام ہے, بہنوں کا خاص انتظام ہے, اور درس کے بعد انشاءاللہ کھانا بھی انشاءاللہ دیا جائے گا. رابطے کا نمبر کس نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو لکھے گئے ہیں. اور مقام جیسے میں نے کہا ہے, جسے پچھلے مرتبہ درس ہوا تھا, اولڈ ایئرپورٹ اندلس مال کے قریب جو ہے, اس کی بیس مسجد میں, بیسمنٹ پہ انشاءاللہ درس ہوگا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے. جی ہاں, جو فلسطین میں ہو رہا ہے دفاعی جہاد ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاد کی شرطیں پوری نہیں ہیں, اور اس لیے اس خلل کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آئی ہیں. اور یہی میں نے ابھی کہا ہے, جب تک نیت صاف نہیں ہے تو پھر وہ جہاد ہی باقی نہیں رہتا. وہ تو اپنی زمین کے لڑ رہے ہیں, وہ تو بار بار کہتے ہیں ہمیں زمین چاہیے, تو پھر جہاد کہاں ہے؟ شام میں تو اور مسئلہ ہے. شام کا مسئلہ جو ہے وہ اس کی ابتدا غلط تھی, حکمران کے خلاف نکلے, قتل عام ہوا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سختی سے, اور اس میں یعنی رسول جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی, اس کے خلاف بغاوت خروج نہیں کیا جا نہیں کیا جاتے, خوارج کا منحج ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں قتل عام ہو رہا ہے. دعا کریں, یہی ذمہ داری کیا کر سکتے ہیں اللہ, ہم سے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ایمان کی مضبوطی ہمیں اور ان کو عطا فرمائے. اصل جو جڑ ہے میرے بھائی, اس میں خرابی ہے. ہر چیز کے ایک نظریات ہوتے ہیں, آپ سوچتے جو سوچتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں, تو ان کی سوچ جو ہے وہ ایک جگہ پر وہاں پہ لگی ہوئی ہے. سوچ تبدیل کریں, وہ دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے. یہی تو میں عرض کر چکا بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض ایسے گروہ ہمارے ملکوں میں جو قرآن اور سنت کے متبع ہیں, موحد ہیں, متبع سنت ہیں, وہ جو جہاد کر رہے ہیں ان میں کیا غلطی ہے. میں ابھی بھی عرض کر چکا ہوں, اگر جہاد کی شرطیں, ضوابط اور یہ سارے کے سارے جو مسائل میں نے بیان کیے, اس کی بنیاد پر جہاد ہو رہا ہے تو خیر ہے, الحمدللہ جہاد ہے. لیکن وہ کہاں پہ مجھے بتائیں, جتنی گروہ بھی آج موجود ہیں جو جہاد کا نام لینے والے ہیں, یہ جہاد طلب کرتے ہیں, جہاد طلب کے لیے طاقت کو ہونا ضروری, کہاں ہے طاقت؟ اور پھر انہی میں سے بعض ایسے گروہ موجود ہیں جو خود کش حملے کو حلال کہتے ہیں, خود کش حملہ جائز ہے. کیوں جائز ہے بھائی, ہمارا کوئی راستہ بھی نہیں ہے, تو کس نے کہا کہ خود کش حملہ جائز ہے؟ اگر راستہ ہے تو طاقت ہے تو کریں, نہیں تو نہ کریں. جہاد طلب جو ہے یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, محقق علماء کے یہ قول ہے. جہاد طلب جو یعنی آپ کافر میں جاتے ہیں جہاد کر دیے, فرض کفایہ ہے. فرض عین جو ہے وہ بھی طاقت سے منسلک ہے, طاقت کے بغیر, طاقت کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتا, تو فرض عین کیسے ممکن ہے, تو فرض کفایہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے ان سے جو غلطی ہوئی ہے, جو گروہ یہ کہتا ہے کہ آج ہم جہاد کر رہے ہیں, خود کش حملے کو یہ حلال قرار دیتے ہیں, حکمران کے خلاف یہ بغاوت کرتے ہیں, ان کے خلاف زبانی کلامی بغاوت الگ ہے, اور اسٹرائکس اور ڈیمونسٹریشنز اور یہ جو مظاہرات ہوتے ہیں یہ الگ ہیں, یہ سارے طریقے غیر شرعی طریقے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ کامیابی جڑی ہوئی ایمان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی پہ راضی ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی پہ راضی ہوتا ہے تو پھر کرے, پھر ہم سب کرتے ہیں جا کے, جو وہ کر ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن کہ نافرمانی بھی ہو اور کامیابی بھی ہو؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نافرمانی ہے ہی نہیں, خود کچھ حملہ ہے ہی جائز, وہ راستہ نہیں تھا نا, اگر نافرمانی ہوتی تو اس سے عمل کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہا یہ فرما برداری ہے, اور بلکہ یہ جائز ہے, بلکہ بعض لوگوں نے کہا یہ واجب ہو جاتا ہے. اور آج اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ دروازہ کھلا ہے خود کچھ حملوں کا, تو زیادہ تر نقصان کافر کو یا مسلمان کو ہوا؟ اللہ کے لیے. اب یوں دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے مجھے بتائیں, اپنے زندہ ضمیر سے مجھے بتائیں, ان خود کچھ حملوں سے زیادہ نقصان کافر کو یا مسلمان کو ہوا؟ کس کو ہوا؟ اور پھر یہی جو لوگ جو جہاد دفع کی بات ہے, ہم دفاع کر رہے ہیں, آج جہاد دہشت گردی بن چکا ہے ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک نہیں ہے الحمدللہ. جہاد دین کی سربلندی کے ایک بنیادی یعنی اسباب سے ایک سبب ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ ظاہرا جہاد دہشت گردی, کیونکہ غلطی بعض مسلمانوں سے ہوئی ہے, ایسے گروہوں سے ہوئی جو جہاد کا نعرہ لگانے والے ہیں. میرے بھائی جب جہاد دفع کی بات کر رہے ہیں, اپنا اپنا دفاع کرنا ہے, اور جب جہاد طلب کو بھی بیچ میں مکس کر دیتے ہیں تو پھر احکام آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں. امریکہ میں جا کے دو ٹاور گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض انہوں نے کہتے ہیں یار کس نے کہا کہ مسلمانوں نے گرایا ہے؟ خود انہوں نے کہا جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو اپنے گردن میں ڈالا ہے, انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے, اور ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, ویب سائٹ بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہوں کہ جا کے دیکھ لیں, وہ خود کہتے ہم نے کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میڈیا کہتے ہیں میڈیا تو ویسے مخالف ہے, دین اسلام کو دشمن ہے. میرے بھائی اچھا آپ دفاع کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا, ٹھیک ہے مجھے یہ تو بتائیں, اگر آپ واقعی ان سے دلی محبت کرنے والے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ ان کا اصل منہج اور عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں. وہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں, یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ ان کے نزدیک کافر کو نقصان پہنچانا ہے بس, اس کے نتیجے میں کافر کچھ بھی کرے مسلمانوں پر, مسلمان تو ویسے ذلیل ہیں. ایک شخص سے میں نے کہا تھا میرے بھائی مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے, آپ ایک فائر کرتے وہ دس کرتے ہیں, آپ ایک بم بلاسٹ کرتے ہیں دو کافر مرتے ہیں, 20 مسلمان مرتے ہیں, وہ دو کافروں کی جگہ جو ہے وہ F-16 طیارے بھیج دیتے ہیں اور کئی یعنی سینکڑوں گھر برباد ہو جاتے ہیں, کئی یعنی مسلمان مر جاتے ہیں, اور مسلمان بیٹیوں کی اور عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں. کہتے ہیں مسلمان تو ویسے مرنا تھا, جواب دیکھیں ذرا, اسے تو ویسے مرنا تھا, ذلیل تو وہ ویسے بھی ہو رہا ہے. اللہ کے بندے اگر ذلیل ہو رہا ہے یا وہ مر رہا ہے تو اسے کافر مار رہا ہے, تم کیوں بنیادی وجہ بن رہے ہو کہ کافر کا ظلم اور ظلم سے تم اور بڑھ جائے, تم وجہ کیوں بن رہے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی, کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر ایک شخص مر رہا ہے آپ اسے بچانے کی کوشش کریں گے اسے گردن دبا دوں گی؟ میرے بھائی ایک شخص مریض ہے, ایک شخص ڈوب رہا ہے, آپ کنارے میں کھڑے ہیں, آپ اس کی مدد کریں گے یا کم سے مدد کے لیے کوئی بھگ دوڑ کریں گے یا اسے اور مزید دھکا دیں گے؟ کہاں گئے لوگوں کے عقلیں, کہاں گئے لوگوں کی سمجھ؟ میرے بھائی آج امت جس ذلت رسوائی سے دو چار ہے, اللہ کے لیے اس امت کو نکالنا ہے, اور یہی امت کے بیٹے نکالیں گے, اور کون نکالے گا؟ یہ امت ہی نکالے گا, امت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں مل کے, مرد اور عورتیں سب مل کے. یہ امت ہم سے بنی ہے, اور ہمیں کی وجہ سے, ہماری وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہیں, اور جو غلطی ہم سے ہوئی اس کی سلابی ہم نے کرنی ہے. کافر تو ویسے دشمن ہے, وہ کبھی ہم سے ہمارے دین سے راضی نہیں ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ جھٹکے میں سارے ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی ختم ہو جائے, لیکن ہمارا اور آپ کا کیا کام ہے؟ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو شریعت کی بنیاد کے مطابق ہو, شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو, وہ نہیں کرنا چاہیے جو شریعت کی تعلیمات کے مخالف ہو. جس نے مزید اس کے تعلق سے کوئی سمجھنا ہے جہاد کے تعلق سے, تو جہاد کی حقیقت کے تعلق سے تقریباً 100 کے قریب درس ہے ویب سائٹ پہ موجود ہے, آپ وہ سنیں. 100 سے زیادہ غلط فہمی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جواب دیا ہے. جتنی باتیں ابھی آپ نے کی ہیں یا کوئی اور ساتھی کے ذہن میں کوئی ایسی غلط فہمی ہوگی, آپ ویب سائٹ میں جائیں, آپ جہاد کی حقیقت میں آپ داخل ہو جائیں, اور اس میں دیکھیں جو بھی آپ کے اندر کوئی سوال ہے, کوئی ابہامات ہے, کوئی اشکالات ہیں, آپ وہ دیکھیں, آپ میرے پاس آئیں, انشاءاللہ میں دور کر دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.